الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنه ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وعدہ ہے اللہ کا. دعا کی قبولیت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اگر بندہ ان چیزوں سے احتیاط کرتا ہے تو پھر دعا کی قبولیت یقینی. مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه اللہ. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے مگر یہ کہ اللہ اسے ضرور دیتا ہے. جب بھی اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کی بارگاہ سے منظوری ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ دینا چاہتے ہیں. جن لوگوں کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے تو انہیں ہدایات دی جاتی ہیں، تو بعض کرسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ہدایات یہ دی جاتی ہیں کہ رد کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا کہ اپلیکیشن رد ہو، تو مجبوری کے درجے میں قبول کرتے ہیں وہ، ورنہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. کچھ کرسیاں ایسی ہیں کہ جہاں ایک تعداد مقرر کر دی جاتی ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، جب یہ تعداد مقرر ہو جائے تو پھر رد کر دو. وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک حد تک قبول کرتے ہیں بعد میں ریجیکٹ کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، نہ بہانے کا بہانہ. تو مخلوق جو ہے وہ ٹالنے کے لیے، رد کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، اور خالق عطا کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید، حق تعالی شانہ کے رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. وہ تو اتنا دینا چاہتے ہیں کہ خود انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹیں ہیں. اگر تمہارا اپلیکیشن ان رکاوٹوں کے ساتھ ہوگا تو وہ درخواست مسترد کر دی جائے گی, مگر اس کے باوجود لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دعائیں ان رکاوٹوں کے باوجود قبول کر لیتا ہے. معصیت, اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں. اور اللہ تعالی شانہ کی جتنی نافرمانیاں ہیں ان نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی کفر, شرک اور نفاق اعتقادی. مگر اللہ تعالی شانہ جب دینے پہ آتے ہیں تو منافق کو بھی دیتے ہیں, مشرک کو بھی دیتے ہیں, کافر کو بھی دیتے ہیں, ان کا ہاتھ اٹھتا ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں. مگر یہ قاعدہ مقرر کیا ہے, اب اس قاعدے کے مطابق وہ اپنے بندوں کے ساتھ ڈیل کرے یا قاعدے سے ہٹ کر ڈیل کرے وہ تو ان کی مرضی کی بات ہے. تو ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہ یہ قاعدہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قاعدے کی وجہ سے ہماری دعا رد ہو جائے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کے لیے جو رکاوٹیں احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں ان رکاوٹوں سے ہم اپنی زندگیوں کو پاک کریں, ہم اپنی دعاؤں کو پاک کریں, تاکہ ہم جو کچھ بھی عرض کریں فوراً قبولیت کے ثمرات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں. اس لیے کہ وہاں سے تو وعدہ ہے, معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں, ایک میرے واسطے, ایک میرے بندے کے واسطے, ایک میرے اور میرے بندے کے درمیان, اور ایک میرے بندے اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان. چار چیزیں. پہلی چیز میرے واسطے, جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے, یہ میری چیز ہے, یہ میرے واسطے, یہ میرا حق ہے. دوسری چیز بندے کے واسطے, بندے کا جو حق ہے, جو میں نے بنایا ہے حق, وہ یہ ہے کہ بندہ اگر اچھے کام کر کے آئے گا تو میں اس کی جزا ضرور دوں گا, بدلہ دوں گا, یہ میرے بندے کا حق ہے. میں قیامت کے دن یہ نہیں کہوں گا کہ جا بھائی جا, تو جانے تیری نماز جانے, ہم دینا چاہے تو دیں گے, نہیں دینا چاہے نہیں دیں گے, نہیں ضرور دوں گا. تیسری چیز میرے اور میرے بندوں کے درمیان, اور چوتھی چیز میرے بندے اور میرے دوسرے بندوں کے درمیان. تو یہ چوتھی چیز پہلے عرض کروں کہ چوتھی چیز, کہ ایک وہ چیز ہے جو میرے بندے اور دوسرے بندوں کے درمیان میں نے مقرر کی ہے کہ میرے ایک بندے کو میرے دوسرے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے, ایسا معاملہ کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور وہ تیسری چیز جو کہ اب چوتھی ہو گئی, کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ضرور ہوگا. وہ کیا ہے, میرا بندہ جب مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور دوں گا, یہ تو وعدہ ہے اللہ کا کہ بندہ جب مانگے گا تو اللہ ضرور دے گا. مگر رکاوٹ ہے, اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے معصیت. دوسری رکاوٹیں پہلے بیان ہو چکی ہیں, معصیت, گناہ, اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک قوم پر 7 سال تک قحط رہا, 7 سال تک قحط رہا. بہت دعائیں کی, صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا, پیغمبر بھی ساتھ نکلتے تھے, مگر بارش نہیں ہوئی. وہ قحط چلتا رہا چلتا رہا, فیمن ڈراؤٹ 60 سال تک. جب انتہائی درجے کو مشقتیں پہنچ گئی, جب لوگوں نے مردوں کو کھانا شروع کیا, تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ بتائی اور پیغمبر پر یا اس زمانے کے پیغمبروں پر وحی بھیجی اور کہا کہ اپنی اپنی قوموں کو کہو کہ اگر تم میری بارگاہ سے قبولیت کو لانے کے لیے اتنا چلو اتنا چلو اتنا چلو, یعنی مشقت برداشت کرو مجھے راضی کرنے کے لیے, میری بارگاہ سے رحمت کو لانے کے لیے اتنا چلو اتنا چلو کہ تمہارے قدم گستے 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 گھٹنوں تک پہنچ جائے. کتنی مشقت ہوگی, گستے 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 گھٹنوں تک پہنچ جائے, حالانکہ اللہ نے جسم ایسا بنایا کہ گستا ہی نہیں ہے, کرم نوازی ہے. جوتے گس جاتے ہیں, چپل گس جاتی ہیں, اور وہ لوگ جو انڈیا پاکستان غریب ملکوں میں بغیر چپل کے چلتے ہیں ان کے قدم گستے نہیں, مگر اگر گس جاتے اور تم اتنا چلتے کہ گستے گستے گھٹنوں تک آ جاتے اور میری بارگاہ میں تم ہاتھ اٹھائیں اور ڈیسپریشن میں اضطرار میں مجبوری میں اٹھاتے 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 اگر تم سے ہو سکتا اور تمہارے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جاتے. ہوتا ہے نا ایک آدمی ایسے دعا کر رہا ہوتا ہے, پھر جب وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں اتنے تم ڈیسپریٹ ہو جاتے کہ تمہارے ہاتھ آسمانوں تک آ جاتے اور میری بارگاہ میں تم اتنا مانگتے کہ مانگتے 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 تمہاری زبانیں اتنی تھک جاتی ہے کہ تم بول نہ سکتے, پھر بھی میں تمہاری دعائیں قبول نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذمے میرے کچھ بندوں کے حقوق ہیں, تو جب تک تم میرے ان بندوں کے حقوق واپس نہ کرو اس وقت تک میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا. پیغمبر نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ فرماتے ہیں, اس لیے ہر شخص دیکھے کہ کس کے ذمے کس کا کیا حق ہے, اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے, کس کے ذمے کس کا کیا حق ہے, اور جلدی سے جلدی ادا کرے. بس ادھر حقوق کا ادا کرنا تھا کہ ادھر سے بارش کا برسنا ہوا. معصیت بہت بڑی رکاوٹ, حقوق کا ذمے میں ہونا, حقوق کا, نمازیں ذمے میں ہے, زکات ذمے میں ہے, صدقۃ الفطر ذمے میں ہے, کسی کی غیبت کی ہے وہ ذمے میں ہے, کسی پر تہمت لگائی ہے وہ ذمے میں ہے, کسی کو دکھ پہنچایا ہے وہ ذمے میں ہے, تکلیف پہنچائی وہ ذمے میں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں سے کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی, ہوگا کوئی پروگرام شادی کا تعزیت کا, کوئی تقاضے ہوتے ہیں عورتوں کے, اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ میاں ساتھ نہیں جا سکتے تو وہ چلی جاتی ہیں, محرم ساتھ ہوتا ہے, یا یہ کہ سفر شرعی نہیں ہوتا تو شریعت مطہرہ کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بیوی چلی جاتی ہے. مشورہ ہوتا ہے دونوں کا آپس میں, اور مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تو چلی جا, اس لیے کہ اگر میرا تو انتظار کرے گی تو 2 ہفتے 3 ہفتے نکل جائیں گے, مناسب نہیں لگے, تم چلی جاؤ. انہوں نے کچھ مرغے اور مرغیاں پال رکھی تھی, تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے وہ کہہ کر گئیں کہ آپ ہماری مرغیوں کو اتنے بجے دانہ ڈالنے کا خیال رکھنا, یہ ان کے کھانے کا وقت ہے. اب یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی روٹین میں نہیں تھا, چلی گئی وہ. حضرت رحمت اللہ علیہ اٹھے صبح فجر کی نماز کے لیے, تہجد کے لیے, جو بھی ہوگا, جب اٹھے تو اس کے بعد کی جو 24 گھنٹے کی روٹین تھی اس میں چل پڑے, اور ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ مرغیوں کو دانے ڈالنے ہیں. تو مرغیوں کو دانے ڈالنے کے بعد وقت آ رہا تھا تفسیر کا اپنے شیڈیول کے مطابق, تو وہ مرغیاں بھوکی, ان کو دانے ڈالنے تھے مگر بھول گئے, اور حضرت تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے, بیان القرآن پر کام ہو رہا تھا, ہاتھ میں قلم لیا, ورق لیا, تفسیریں کھولی, مگر ایک جملہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ لکھا جائے. حکیم الامت بہت سوچا کہ بھائی کوئی بات وارد نہیں ہو رہی ہے, تو پھر بند کر کے رکھ دی تفسیر. سوچا کہ آج تفسیر کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے تو چلو فتاوا لکھوں, حالانکہ یہ سلاٹ تفسیر کا تھا. تو انہوں نے فتاوا کی فائل کھولی, اس میں جو سوال تھا اس پر غور کیا اور غور کر کے اس کا جواب حل کرنے کی کوشش کی, وہاں بھی نہیں چل رہا ہے معاملہ. سوچا کہ چلو مریدوں کے خطوط کے جواب دوں, مریدوں کے خطوط کے جواب لکھنے کے لیے وہاں بھی ذہن نہیں چل رہا ہے, بہت پریشان. مگر اللہ والے جب اپنی زندگی میں کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں تو وہ زید عمر اور بکر کو قصوروار نہیں ٹھہراتے, ان کا ذہن فوراً اپنی ذات کی طرف جاتا ہے کہ اشرف علی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی قصور ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے فیضان کو روک لیا ہے. اٹھے, وضو کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور بہت گڑ گڑائے گی, اے اللہ آپ نے فیضان بند کر دیا علم کا, تو میرے اوپر القا فرمائے, کھولے اس چیز کو کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے تاکہ میں اسے درست کر لوں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر القا ہوا آہوزاری کے بعد, القا ہوا اور دل میں یہ خیال آیا, ایسا محسوس ہوا دل میں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ فقہ و فتاوی میں اور مریدوں کے خطوط میں, روحانیت کے مسائل میں اور قرآن مجید کی تفسیر میں ہماری بارگاہ سے فیضان ہو, جبکہ ہماری ایک مخلوق آپ کی وجہ سے تڑپ رہی ہے, ہماری ایک مخلوق تڑپ رہی ہے آپ کی وجہ سے. تو ہماری ایک مخلوق کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا کام کریں, ہماری مخلوق کو تکلیف پہنچانے والے سے ہم ہمارا سرکاری کام لیں. بادشاہ کے گھر والے بادشاہ کی رعیت میں سے کسی فرد کو ستانے والے سے بادشاہ سرکاری کام نہیں لیتا, اسے سول سرونٹ نہیں بناتا. حضرت فرماتے ہیں کہ فوراً ذہن میرا ادھر منتقل ہو کہ او ہو, یہ تو مرغیوں کا مسئلہ ہے. تو مرغیوں کو نادانستہ طور پر انجانے میں ایک تھوڑی سی تکلیف ہو گئی, جس کی وجہ سے علم کا اور روحانیت کا فیضان اللہ نے بند کر دیا. یہ گناہوں میں رکاوٹیں ہیں میرے بھائیو, یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں, یہ گناہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اور جہاں گناہ ہوا اور کوئی گناہ سے بچا, یا یہ کہ گناہ ہوا اور گناہ ہونے کے بعد مجاہدہ کر کے توبہ اس نے کی, توبہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایسے بندے سے بہت راضی ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو وہ رکاوٹ دور کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط ہوا, نکلے لوگوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرے دن نکلے, تیسرے دن نکلے, یہاں تک کہ لوگ تنگ دل ہو گئے, تھک گئے, مایوسی ان پر چھا گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو, جب کوئی نافرمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا. بارش رکتی ہے انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے, اور پھر وہ نافرمانیوں کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ایسا کرو کہ تم میں سے جتنے نافرمان ہیں یہاں سے چلے جاؤ, تاکہ وہ اللہ سے دعا کرے جو نافرمان نہیں ہے. سب چلے گئے, صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باقی رہ گئے, چونکہ معصوم تھے پیغمبر, اور ایک دوسرا شخص. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے گناہ نہیں کیا ہے کبھی زندگی میں؟ کہا کہ نہیں, میں زندگی میں بہت محفوظ رہا ہوں, بس ایک گناہ ہو گیا ہے مجھ سے, مگر اس گناہ کی میں نے فوراً توبہ کر لی ہے, اور توبہ بھی عجیب انداز سے میں نے کی, اللہ نے کروائی مجھ سے. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا, کھلا میدان تھا, تو وہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی, تو نماز ہی میں شیطان نے ورگلایا, نفس نے ورگلایا, نگاہیں اٹھا لی اور جھانکا اس عورت کو. ایسے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی عورت جا رہی ہے, نفس نے ورگلایا تو مجھے نگاہیں نہیں اٹھانی چاہیے تھی, مگر میں نے نگاہیں اٹھائی اور نگاہ ڈالی اور لذت لی میں نے تھوڑی دیر کے لیے, دو چار سیکنڈ کے لیے, اور فوراً نماز ہی میں تنبہ ہوا, اس لیے کہ اللہ کا بہت فضل رہا کہ پوری زندگی میں گناہوں سے بچا رہا, تنبہ ہوا نماز میں کہ بد نظری اور وہ بھی نماز میں, کا اتنا دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں نے ایک آنکھ نکال دی. اسی وقت میں نے ایک آنکھ نکال دی اور اس آنکھ کو نکال کر کے یوں پھینک دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا یہ قصہ سنا کہ اس نے گناہ کیا تھا اور گناہ کی وجہ ایسی اس نے توبہ کی کہ اللہ کی خاطر اس نے اپنی آنکھ کو یوں نکال دیا, کتنا درد ہوا ہوگا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور بعد میں اسے ٹھیک ہونے میں کتنی دیر لگی ہوگی, کتنا یہ پریشان ہوا ہوگا, اور اب یہ ایک آنکھ سے محروم ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ گناہ, تو جو گناہ کو ہٹانے کے لیے قربانی دیتا ہے وہ اللہ کے بہت مقبول ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قصہ سنا تو کہا پھر ایسا کر کے دعا تو کر میں آمین کہوں گا. پیغمبر کہہ رہا ہے کہ دعا تو کر میں آمین کہوں گا. اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی مسلح در بارش. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالی شانہ سے مانگنا سیکھو, مانگنا سیکھو, خوب مانگو اللہ سے, خوب مانگو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, چھوٹی سے چھوٹی چیز گر جائے نہ ملے اللہ سے مانگو. دکان میں آپ دودھ تلاش کر رہے ہیں اور نہیں مل رہا ہے تو بھی کہو گے اللہ میری رہنمائی فرما. چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ اس چیز کی تلاش میں بھی تو میری رہنمائی فرما, اور سیدھے راستے پہ چلا, اور اللہ ضرور قبول کریں گے. مگر رکاوٹوں سے ہمیں بچنا ہے, رکاوٹوں سے بچنا ہے. جو رکاوٹ اس میں ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے, گناہ معصیت, گناہ اور معصیت. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر اللہ دیتا ہی نہیں. تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو اصل تو یہی ایک وجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہتے تھے, کون سی؟ معصیت, اللہ کی نافرمانی. مگر اسے فائیو کیٹیگریز میں تقسیم کیا سمجھانے کے لیے کہ پانچ چیزوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, پانچ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں, اور پانچوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. نمبر ایک, تم اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی معرفت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانتے. یہ تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا ہے, اللہ کی وحدانیت کے ہم قائل ہو گئے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے, مگر اللہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ تم نہیں کرتے. یہ ایک وجہ ہے تمہاری دعا کے قبول نہ ہونے کی. دوسری وجہ, تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو مگر قرآن کے احکام پر نہیں چلتے. قرآن کو تو مانتے ہو قرآن کی نہیں مانتے. تیسری بات, تم اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر تمہاری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مختلف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تم کوسوں دور. آپ کا لباس کیسا تھا تمہارا لباس کیسا ہے, آپ کا چہرہ کیسا تھا تمہارا چہرہ کیسا ہے, آپ کی نماز کیسی تھی تمہاری نماز کیسی, آپ کی معاشرت کیسی تھی تمہاری معاشرت کیسی, آپ کی شادی کیسی تھی تمہاری شادی کیسی, کوسوں دور تم. نمبر چار, تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو اور اسے برا بھلا بھی کہتے ہو مگر اس کی ہر بات مانتے ہو. اور نمبر پانچ, تمہیں اپنے ہزاروں عیوب میں سے ایک عیب بھی نظر نہیں آتا اور مخلوق کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہو. اپنے اندر جو ہزاروں عیوب ہیں ان میں سے ایک عیب بھی تمہیں نظر نہیں آتا، حالانکہ مجھے اپنے عیوب پہلے نظر آنے چاہیے، اس لیے کہ میری 24 گھنٹے کی لائف میرے ساتھ ہے. آپ میں سے جتنے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ میں سے کوئی میرے ساتھ 8 گھنٹے تک رہتا ہوگا، کوئی 20 گھنٹے تک رہتا ہوگا، کوئی 5 گھنٹے تک رہتا ہوگا، کوئی 1 گھنٹے کے لیے ملاقات کرتا ہوگا، کوئی مہینے میں ایک دفعہ، کوئی سال میں ایک دفعہ. مگر میری لائف تو میرے سامنے 24 آورز ہے، تو مجھے اپنے عیوب جتنے نظر آنے چاہیے اتنے کسی اور کے نظر نہیں آنے چاہیے. مگر معاملہ یہاں یہ ہے کہ ان سے دن میں ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے 8 گھنٹے کے لیے، تو ان کے سارے عیوب نظر آئیں گے اور اپنا ایک عیب بھی نظر نہیں آتا. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، جب ہمیں اپنی حال کی خبر نہیں تھی، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا ہنر ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، لوگوں کو دیکھتے رہے. نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. ایک دن اللہ نے فضل فرمایا اور یہ خیال آیا کہ اپنی زندگی کو بھی تو ٹٹولنا چاہیے. تو جب اپنی زندگی کو دیکھا، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو آج تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابراہیم بہت برا ہے، مفتی صاحب بہت برے ہیں، اسلم بہت برا ہے. یہ اس لیے کہ ہر ایک کے عیوب ہی دیکھتے رہے. حمزہ بہت برا ہے، محمد بہت برا ہے، ہر ایک کے عیوب ہی ہم دیکھتے رہے. تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ سب بہت برے ہیں اور میں بہت اچھا. مگر ایک دن دیکھا کہ ذرا جھانک کر ہم بھی تو دیکھیں، تو کس نتیجے پر ہم پہنچے؟ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو تب پتا چلا کہ بھائی جہان میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں، برے تو ہم ہی ہیں. مشائخ فرماتے ہیں، ارباب معرفت فرماتے ہیں کہ جسے اپنے عیوب دیکھنے کی عادت پڑ گئی اور دوسروں کے عیوب سے جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی وہ کامیاب، اور جس نے اپنے عیوب سے آنکھیں بند رکھی اور دوسروں کے عیوب کو دیکھتا رہا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم شکایت کرتے ہو کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے، حالانکہ تمہارے اندر یہ 5 عیب ہیں. یہ 5واں عیب کیا ہے؟ کہ تم اپنے عیوب کو دیکھتے نہیں، تمہیں اپنے عیوب میں سے ایک عیب بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہو. جو دوسروں میں تو جو عیب نہیں ہوتا اسے بھی ہم عیب بناتے ہیں، خوبی کو بھی ہم عیب بنا کر کے بیان کرتے ہیں. مثلاً ایک سخی آدمی ہے اور حقیقت میں اس کی خوبی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار چھوڑو، یہ دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. دیکھو خوبی کو بھی ہم نے عیب بنا دیا، اور ہمارے عیب کو بھی ہم خوبی بنا کر کے پیش کرتے ہیں. اگر میرے بھائیوں ہم نے ان رکاوٹوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالی شانہ سے دعا کی، اللہ ضرور قبول کرے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 20 سال کے بعد نہیں تو ہمارے مرنے کے بعد. ایک بڈھا باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ میرے بیٹے کے رزق کے اسباب مہیا فرما، میرے بیٹے کے لیے روزی کے اسباب. ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں مرنے کے بعد بیٹا مالدار ہو جائے. اور اگر دنیا میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس دعا کا بدلہ آخرت میں ملے گا، مگر دعا قبول ضرور ہوتی ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو تو اللہ وہ چیز نہیں دیتا. اللہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دینا اچھا ہے یا 10 سال کے بعد. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کی رکاوٹوں سے بچنے کے بعد بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں. کبھی کبھی تو شکل یہ ہوتی ہے کہ جو چیز مانگی وہی مل گئی، یہ اللہ 100 پاؤنڈ دے دے 100 پاؤنڈ مل گئی. کبھی کبھی 100 پاؤنڈ کے برابر نقصان سے اللہ بچاتے ہیں. تو 100 پاؤنڈ مانگے تو 100 پاؤنڈ کی چوری ہونی تھی وہ چوری نہیں ہوئی، تو وہ جانے والے تھے وہ رہ گئے تو 100 مل گئے, نقصان سے بچاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے یہاں عام محاورہ ہے کہ بھائی آج تو ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا بال بال بچ گئے, ہمارا بچہ آج تو ہم لوگ غافل ہو گئے اور ہیٹر کی طرف جا رہا تھا اور اچانک نظر بس بال بال بچ گئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جو بال بال بچ گئے, بال بال بچ گئے, یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی. مانگا تو نے کچھ اور تھا, اللہ نے اس سے بڑھ کر کچھ اور دے دیا. تو نے صحت مانگی تھی, اللہ نے پوری جان ہی بچا کر کے جان دے دی تیری. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوتی تو تیسری چیز اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں, اور محفوظ رکھ کر قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں. تو بندہ کہے گا کہ یہ اللہ میں نے تو اتنی زیادہ عبادت نہیں کی, یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ یاد ہے تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی میں نے قبول نہیں کی تھی, فلاں وقت دعا مانگی تھی میں نے نہیں دیا تھا, فلاں دعا مانگی تھی میں نے نہیں دیا تھا. یہ سب دنیا میں دینے کی بجائے میں نے سوچا کہ آخرت میں دوں تو اچھا ہے. تو کہتے ہیں میں محفوظ کرتا رہا. تو بندہ اس وقت کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, اس سے کہ دنیا میں جو قبول ہوا وہ تو فانی تھا, وہ دنیا میں رہ گیا, اور اگر باقی رہتا تو آج ہمیں ملتا. تو دل لگا کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے مانگو, اور مانگنے کی عادت ڈالو. نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, نیک اعمال کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, تہجد کے وقت میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, بغیر اعمال کے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, چلتے چلتے بھی اللہ سے مانگو, چلتے چلتے بھی, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز خیال, لیٹے لیٹے بھی بس مانگو, اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالو. اور ایسی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگو جو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ہونے ہی والا ہے نا. یہ تو سیدھی سادھی بات ہے کہ ایک پاؤنڈ ہاتھ میں ہے, دکان میں جانا ہے اور چاکلیٹ خرید کر لانی, اس میں کیا مشکل کام ہے؟ نہیں, اس میں بھی کہو گے اللہ عافیت کے ساتھ جس مقصد کے لیے میں دکان میں جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی ادا کرنا. اس لیے کہ ایک شخص اپنے گھر سے ایک پاؤنڈ لے کر چاکلیٹ لینے کے لیے نکلتا ہے, جان دے دیتا ہے, چور مل جاتا ہے راستے میں, ڈاکو مل جاتا ہے, چھری مار دیتا ہے. تو اللہ سے ایسے آسان کام کو بھی آسان مت سمجھو, کہو کہ اللہ عافیت کے ساتھ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس میں کامیابی کے ساتھ واپس لوٹانا. تو اللہ سے بھائی خوب مانگو, وقت ضائع مت کرو, جہاں کہیں موقع مل جائے مانگو. اور اللہ سے جب مانگو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ واقعی دل لگ گیا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرا اللہ سن رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اور آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے اور دل بھی نرم ہو جائے گا, اور پھر قبولیت بھی نظر آئے گی, تو اور اللہ سے تعلق بڑھے گا. پھر گناہوں سے بھی وہ باز آئے گا کہ میرا اللہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے تو مجھے کچھ تو شرم کرنی چاہیے. بہت فائدہ ہوگا. رمضان میں بھی مانگو, رمضان کے باہر بھی مانگو, حرمین شریفین میں بھی مانگو, باہر بھی مانگو, ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت سے نوازے, اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرماوے, اس رمضان کو اللہ تعالیٰ برکتوں کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالیٰ شانہ رحمتوں کا ذریعہ بنائے, مغفرتوں کا ذریعہ بنائے, ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کرنے کا ذریعہ بنائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ایام گزر گئے ہیں ان میں جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اسے قبولیت سے نواز کر باقی جو ایام آ رہے ہیں ان کی کما حق و قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. اشرۂ رحمت ختم ہو گئے آج, اب اشرۂ مغفرت شروع ہو رہا ہے. دل لگا کر اللہ سے دعا بھی کرو, اور اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں محنتیں بھی پیش کرو. پھر جو ہے اخیری اشرہ جہنم سے خلاصی کا, 20 دن رہ گئے ہیں. دیکھو 10 دن ختم ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا یہ 20 دن بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں گے. اس لیے غنیمت سمجھو, وقت کی قدر کرو, لایانی سے بچو, غلط کاموں سے بچو. اللہ تعالیٰ شانہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.